میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج عاشق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء، ساری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں جو ہستی ہیں، ان کے عرس کی رات ہے، 22 جمادی الاخرہ ہے، عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے، ان کا تذکرہ کرنے، ان کے فیضان سے کچھ حصہ لینے، آج باب المدینہ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں، مسجد خضرا میں ہم جمع ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک خوبصورت بات میں یہاں موجود عاشقان رسول کو بھی بتاتا چلوں اور مدری چرل کے ناظرین کو بھی بتاؤں کہ آج پاکستان میں 22 جمادی الاخرہ کی جب رات شروع ہوئی، یعنی سورج غروب ہوا، تو دعوت اسلامی نے، جی ہاں، آپ کی دعوت اسلامی نے، اس کے شعبہ خدام المساجد جو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، ایک بڑا شاندار کام یہ کیا کہ آج مجھے بھی سعادت ملی کہ لیاقت آباد میں بڑا بورڈ کے پاس، الحمدللہ، آج مغرب کی پہلی نماز سے افتتاح ہوا مسجد کا، جس کا نام تھا جامع مسجد فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، یعنی صدیق اکبر کی عرس کی رات، جو رات شروع ہونے کے بعد پہلی نماز، اور اس مسجد کی بھی پہلی نماز، الحمدللہ، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان صدیق اکبر نصیب فرمائے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، بڑی تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں، اور سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں، جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ مزید با ادب بیٹھنے کا، فوکس کے ساتھ بیٹھنے کی برکتیں بھی ملیں گی اور دھیان بھی نہیں بٹے گا۔ تھک جائے تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیے گا۔ ایک اور نیت بھی کر لیں کہ موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بیان سنوں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور آج جو میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے، بڑی انٹرسٹنگ، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان ہی با کمال ہے، مگر یہ حدیث واقعی سبحان اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کو تمام مخلوق کے برابر سننے کی قوت دی گئی ہے، یعنی ساری مخلوق کے برابر سننے کی طاقت تین چیزوں کو دی گئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، جنت سنتی ہے، جنت کو لسننگ پاور دیا گیا ہے، سماعت کیسی دی ہے کہ وہ سنتی ہے۔ فرمایا آگ سنتی ہے، یعنی جہنم جو ہے وہ بھی سنتی ہے، اور نبی پاک نے فرمایا فرشتہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ بھی ساری آوازوں کو سنتا ہے۔ یہ جنت کیا سنتی ہے، ذرا سنیے گا۔ آقا فرماتے ہیں، جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے اے اللہ عز و جل اس کو میرے اندر رہائش عطا فرما دے۔ جنت کا سوال کرے، جنت خود کہتی ہے اے اللہ اس پر کرم کر دے، حدیث کا مضمون ہے، اس کو میرے اندر رہائش دے دے۔ آقا فرماتے ہیں، جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے دے، تو دوزخ کہتی ہے، گویا پہلے سنتی ہے پھر کہتی ہے اے اللہ مجھ سے اس کو پناہ دے دے، بخش دے اس کو۔ اور جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ اللہ اللہ، ڈرک کالونی میں بیٹھے ہیں، بظاہر تو مدینے سے بڑے دور ہیں، مدینے والے آقا کے در سے بہت دور ہیں، امیر علیہ السنت لکھتے ہیں نا، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. لیکن بندہ کہیں بھی ہو، آقا فرماتے جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو بھی بار فرماتے میرے قریب جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں ہے، حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، پر اسے جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ہزار مرتبہ اس پر درود بھیجیں گے اور آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے گی. میں اگر آج کوئی اور بیان نہ بھی کروں تو اگر اسی ایک حدیث پر مدنی پھول لے لیں کہ جنت کی طلب کرو تو جنت اللہ سے سفارش کر رہی کہ یا اللہ میرے اندر اس کو گھر دے دے، رہائش دے دے. جہنم سے پناہ مانگو تو جہنم خود رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا اپنے اس بندے کو مجھ سے پناہ دے دے، اس کو جہنم کے عذاب سے بری کر دے. یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھ کیا آ رہی ہے، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، مانگنے والا چاہیے، پکارنے والا چاہیے، التجا کرنے والا چاہیے. آج صبح سے شام ہو گئی میں یہاں موجود اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہے، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہیں، کہ صبح سے شام میں کتنی بار اللہ سے ہم نے جنت کا سوال کیا، اللہ سے ہم نے دوزخ سے پناہ چاہی. یعنی اس کی رحمت تو برسنا چاہ رہی ہے نا، اس کی رحمت تو چھما چھم برس رہی ہے، مانگنے والا چاہیے. خود اس نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. مگر یہ بندہ ہے جو رب کے آگے مانگتا نہیں، التجا نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا. مانگتے بھی ہیں تو اپنی دیگر حاجتیں، یا اللہ نوکری میں برکت دے دے، کاروبار اچھا ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، بیماری دور ہو جائے. میں نہیں کہتا نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے، مگر جنت بھی تو مانگو نا، اللہ سے اس کی رضا بھی تو مانگو، اللہ سے مغفرت بھی مانگو، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو، ایمان کی سلامتی مانگو. لیکن ان تمام چیزوں کو ایسا لگتا ہے بھلائے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت دیکھو کہ مانگو تو وہ جنت عطا فرما دیتا ہے. آئیے مل کر آج مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے پناہ دے دے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا اپنی دعاؤں میں جنت کا سوال ہو، دوزخ سے پناہ مانگنا ہو. اور تیسری بات تو بڑی ایمان افروز ہے نا، آقا فرماتے ہیں میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجے تو یہ فرشتہ نبی پاک کی بارگاہ میں اس کا نام پیش کرتا ہے. آج ہم شاہ فیصل کالونی، ڈرک کالونی میں بیٹھ کر درود پڑھیں، ہماری آواز مدینے میں موجود فرشتہ سن لیتا ہے اور ہمارا نام پیش کرتا ہے کہ حضور آپ کا غلام رہتا کراچی میں، بہت دور ہے، آپ کو یاد کیا ہے حضور، آپ پر سلام بھیجا ہے. مجھے سچ بتاؤ، ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ ادھر میں درود پڑھوں ادھر میرا نام آقا کے دربار میں پہنچ جائے. دنیا کا دستور ہے نا، آپ جس سے بڑی محبت کرتے ہو، بڑی ریسپیکٹ کرتے ہو، اور آپ کو کوئی آ کر کہے کہ جناب آپ کا تذکرہ ادھر ہو رہا تھا، آپ کی بات ہو رہی تھی ادھر، فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ آپ کو آ کر کوئی کہے کہ یار آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کے پاس ہو رہا تھا، کتنا اچھا لگے گا. اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی، بتاؤ نا کیا بات. دوبارہ بندہ تین تین بار پوچھتا ہے، ذرا دوبارہ بتاؤ کیا کہا انہوں نے، میرا واقعی میرا نام لیا گیا. ایسا ہی ہے، جس سے پیار ہے، جس سے محبت ہے، جس کی بڑی رسپیکٹ ہے، اگر ادھر ہماری بات ہو جائے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، وہ دن ہی اچھا گزرتا ہے کہ کمال ہو گیا جناب میرا ذکر ادھر ہو گیا. اب سچ بتاؤ، ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، ادھر میں درود پڑھوں ادھر فرشتہ میرا نام میرے آقا کے پاس لے لے. اور کمال یہ ہے کہ ایک بار پڑھوں تو ایک بار ذکر ہو جائے، سو بار پڑھوں تو سو بار ذکر ہو. اللہ اکبر. مبارک ہو ان خوش نصیبوں کو جو روزانہ سینکڑوں بار نبی پاک کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں، ان کا تو روز نام لیا جاتا ہوگا نا بارگاہ رسالت میں. روز حاضری لگ رہی ہوگی. اور یاد رکھو کہ جس کا بار بار نام لیا جائے نا اس کا کبھی تو نمبر لگ جائے گا نا. بار بار ہمارے گھر بھی کوئی فقیر آتا ہو, بندہ کہ روز ہی آتا ہے, آج دے ہی دیتے ہیں اس کو, چھوڑتا ہی نہیں ہے, روز آتا ہے. جس غلام کا نام روز لیا جائے, کئی کئی بار لیا جائے, کبھی تو آقا جبرائیل سے فرمائیں گے, فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرا غلام مجھے روز یاد کرتا ہے, چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں, آج اس کا کام کر دیتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, یقین جانے ہمارے مسائل بہت زیادہ صحیح, ہماری پریشانیاں بہت صحیح, مگر ایک نگاہ پڑ گئی نا, ایک بار توجہ ہو گئی, ایک بار آقا نے توجہ فرما دی, پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے, پھر سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. سیدی اعلی حضرت نے بھی تو یہی بات سمجھائی نا, ایسے بیمار بیٹھے ہوں گے, پریشان بیٹھے ہوں گے, مشکلوں کا شکار بیٹھے ہوں گے. بعض اوقات انسان سوچتا ہے یار جو کام کرتا ہوں سارے ہی غلط ہو جاتے ہیں, ہیں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, گچھیاں ہیں, سلجھ ہی نہیں رہا معاملہ, ہر جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اعلی حضرت کیا خوبصورت فارمولا بتاتے ہیں, فرماتے گھبراؤ نہیں, قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کچ. کہتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج, آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے, ایک بار سیدھی نگاہ پڑ جائے بس گتھیاں ساری سلجھ جانی ہیں. تو نگاہ پڑے گی کس پر؟ جو یاد کرے گا نا, عرض کرے گا, حاضری لگائے گا. یہ فارمولا ہے آقا کی توجہ لینے کا. درود پڑھتے رہیے انشاءاللہ انشاءاللہ سرور کائنات خاص توجہ فرمائیں گے, خاص نگاہ رحمت فرمائیں گے. مبارک رات ہے, میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں, جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. بانی دعوت اسلامی نے کیا شاندار فارمولا دے دیا ہے. مدنی انعامات جو ہے نا یہ کمال کا رسالہ ہے, اس پر عمل کریں. اور آپ اس میں لکھتے ہیں کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لیا, کیونکہ 313 بار درود پاک جو کم از کم پڑھ لیتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو 12-15-20 منٹ لگتے ہیں, 313 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو بڑی رات ہے, عاشق اکبر کی یاد والی رات ہے. نیت کر لو انشاءاللہ آج سے روزانہ کم از کم منیمم 313 بار درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات ہونی ہے ایک ایسی ہستی کی کہ جو عاشق اکبر ہیں, جو نبی پاک کے ایسے ساتھی ہیں, جو زندگی میں بھی ساتھ رہے, غار ثور میں بھی ساتھ رہے, آج مزار میں بھی ساتھ موجود ہیں, کل جنت میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہوں گے. اور سچی بات یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہماری اوقات نہیں ہے, ہمارا کوئی کس نام ہی نہیں ہے, ہم کیا سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کریں, ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے, اللہ نے وہ مرتبہ انہیں دیا. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا, بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا, یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں, تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا, گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے, خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا, رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے, یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا, ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت, بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا, لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے. کتنی بار اپنا گھر لٹایا, لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے, کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بچپن کیسا تھا؟ اعلان نبوت تو نبی پاک نے 40 سال کی عمر مبارک میں کیا. یاد رہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک کے درمیان 2 سال کا ڈفرنس تھا عمر مبارک میں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کی جو پہلی ملاقات تھی, جو کتابوں میں لکھا کہ نبی پاک کی عمر 20 سال تھی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 18 سال تھی. بالکل جس کو آپ کہیں ہم عمر قریب قریب کی عمر کے تھے. اب آئیے ذرا تھوڑا سا خلیفہ اول امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تعارف سن لیجئے. ڈیٹیل پتا ہونی چاہیے. خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے. یہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, ہم تو ان کا نام ابو بکر سمجھتے ہیں. یاد رہے آپ کا نام عبداللہ, آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور صدیق و عتیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب ہیں. سبحان اللہ, صدیق کے معنی کیا ہیں؟ بہت زیادہ سچ بولنے والا. آپ زمانے جہلیت سے ہی اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے کہ آپ جو ہیں ہمیشہ سچ بولتے تھے. عتیق کا معنی ہے آزاد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا انت عتیق من النار, یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے, اس لیے آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق بھی پڑ گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں جا کر آپ کا نسب نبی پاک کے شجرہ مبارکہ سے مل جاتا ہے. اور اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک اور بھی تطبیق, ایک اور بھی کیٹیگرائز سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ بڑے بڑے علماء یہ فرماتے ہیں, صحابہ کرام اور تابعین بھی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر سب سے پہلے مومن ہیں, مگر بعض حضرات نے یہ فرمایا سب سے پہلے مومن حضرت علی ہیں. بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں. کچھ لوگوں کا قول یہ بھی ہے کہ جناب اب بتائیے کہ اس میں کیا ٹھیک ہے, کس طرح اس کو کیٹیگرائز کیا جائے, تطبیق کی جائے. تو سبحان اللہ, امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس طرح تطبیق دی, کیٹیگرائز کر دیا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے, نوجوانوں میں بچوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لائے, اور خواتین میں عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں. یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے, بالکل متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد تمام عالم سے افضل انسانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, اس کے بعد باقی تمام اشرہ مبشرہ, ان کے بعد باقی اہل بدر, ان کے بعد باقی اہل احد, ان کے بعد پھر اسی تطبیق سے باقی صحابہ کرام اور اس طرح جو اہل بیت رضوان, اور پھر صحابہ کرام کی باری آتی ہے. تو یہ جو کیٹیگری ہے, یہ جو مرتبہ ہے, یہ بھی ہمیں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے. سبحان اللہ, اب آپ کی شان تو اس قدر ارفا و اعلیٰ ہے کہ بیان کرتے چلے جائیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی فتاوی رضویہ میں. آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں پوری کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نہ کوئی پیر ہے, نہ ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید ہے. سب سے بڑے کامل پیر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, تو ان کا خاص مرید کامل اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے بڑے جس کو آپ کہیں مرتبے میں امتیوں میں آپ کا مقام آتا ہے. سبحان اللہ, ویسے تو بہت ساری احادیث موجود ہیں, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کا مرتبہ دیکھیں کہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الہادی لکھتے ہیں کہ سورہ واللیل, قرآن پاک کی جو سورہ واللیل ہے یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورت ہے, اور سورہ والضحا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سورت ہے. یعنی اس میں نبی پاک کی شان بڑے پیارے انداز میں بیان کی گئی. پیارے آقا نے کئی جگہوں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اپنی مبارک زبان سے بیان کی. مگر ایک حدیث بہت ہی پیاری جو فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے نقل کی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ فرمایا، انہیں گلے لگایا، ان کے منہ پر بوسا دیا۔ مولا علی نے عرض کی، حضور آپ ابو بکر کے منہ پر بوسا دیتے ہیں، ان کے چہرے پر بوسا دیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، اے ابو الحسن، ابو بکر کا مرتبہ میرے یہاں ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ میرے رب کے حضور ہے۔ اے مولا علی کے سامنے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کا مرتبہ میرے یہاں ایسا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار اعلی حضرت نے یہ حدیث پاک بھی نقل کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کرام کے سامنے آئے، آپ کے دہنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تھا، اور اس طرح ہاتھ تھامے نبی پاک صحابہ کے سامنے آئے، اور آقا فرماتے ہیں، ہا کدا نبعث یوم القیامۃ، یعنی ہم قیامت کے روز بھی یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا مرتبہ ملا ہے شیخین کریمین کو۔ سیدی اعلی حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں۔ آج بھی گنبد خضرا کے نیچے کون موجود ہیں؟ سنو، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، یعنی پہلو میں ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، اور بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کرتے ہیں، سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں، ہیں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی کمر کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسا کیا کیا، ایسی کون سی کمال کی زندگی گزار دی کہ نبی پاک سے اتنی محبت، آقا کی اتنی شفقت، نبی پاک نے ایسے ایسے فضائل سے ان کے ان بارے میں ہمیں بیان فرمایا۔ اب آؤ میں بتاتا ہوں صدیق اکبر کی زندگی کیسی تھی، صدیق اکبر کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا، وہ اپنی زندگی گزارتے کیسے تھے، ان کی زندگی کا سینٹرل آئیڈیا کیا تھا، وہ اپنی زندگی میں کس چیز کو زیادہ فوکس کرتے تھے۔ آپ کچھ سیکھ کر اٹھیں، ان کا تذکرہ تو سنیں، مگر کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو محبت ہے نا، وہ ہمارے ایمان میں کتنا ضروری ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، سمجھیے گا بات کو، یہ ضروری ہے، ایمان کا پیمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ آقا فرماتے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے گھر بار اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی پاک کی محبت نہیں ہے تو ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا، اور محبت کتنی چاہیے، سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر، اولاد، گھر بار، مال، بیوی، بچے، پیسہ، دوست، سب بعد میں ہے، سرور کائنات کی محبت سب سے پہلے ہے۔ اور اب آؤ بتاتا ہوں کہ کیوں صدیق اکبر کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے۔ عاشقوں سے تو دنیا بھری ہوئی ہے نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آقا کے عاشق تو ساری دنیا میں ہیں، مگر ایسا کیا تھا صدیق اکبر میں کہ وہ اکبر عاشقوں کے امام کہلائے۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ایک داستان ہو، ایک انداز ہو، ایک بات ہو تو بتائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو اور آپ کے ہجرت کے سفر کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ مکہ پاک میں مسلمانوں کو بڑا ستایا گیا، بڑا جس کو کہیں کہ تکلیف دی گئی، ایک کے بعد ایک صحابہ کرام کو نبی پاک نے جب حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، وہاں سے جو لوگ آتے تھے ایمان قبول کرتے اور کہتے، حضور ہمارے یہاں آ جائیں، آپ کیوں مکہ پاک میں رہتے ہیں، ہمارے پاس آ جائیں، یہاں بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ نبی پاک نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ جانا شروع کر دیں، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، چھپ چھپ کے صحابہ کرام مدینہ شریف روانہ ہو گئے۔ اب وہاں مدینہ میں صحابہ کرام جب پہنچنے لگے تو کفار مکہ کو پتہ چل گیا کہ اب کسی وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی چلے جائیں گے، اور اگر یہ چلے گئے وہاں پر تو یہ گرو، یہ جو پورا قافلہ ہے یہ مضبوط ہو جائے گا، اسلام پھیل جائے گا اور یہ دوبارہ مکے آ کر قبضہ کر لیں گے. تو کچھ ایسا پلان کیا جائے کہ ان کو مدینہ شریف جانے سے روکا جائے. اب ایک میٹنگ ہوئی جس میں شیطان بھی ایک بوڑھے کے روپ میں آ گیا، اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ کسی بھی صورت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ پاک سے مدینہ نہ جانے دیا جائے، بلکہ سب مل کر محاصرہ کریں اور معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا جائے. پلان بن گیا. جس رات یہ حملہ ہونا تھا اس رات اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے نبی پاک کو بتا دیا کہ آپ آج رات یہاں مکہ پاک سے نکلیں گے اور اپنے بستر پر نہ سوئیں. میں مضمون عرض کر رہا ہوں. اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا چاروں طرف سے. نبی پاک اپنے گھر تشریف لے گئے جہاں آرام کرتے تھے، وہاں اپنے بستر پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی، آج کی رات تم نے میرے بستر پر سونا ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد جو امانتیں ہیں مکے والوں کی انہیں لوٹا دینا، اور بعد میں مدینہ پاک میں آ کے ہم سے مل لینا. مولا علی فرماتے ہیں جب نبی پاک نے یہ فرمایا نا، مجھ سے مل لینا، مجھے تسلی ہو گئی، رات مجھے کچھ نہیں ہونا ہے. جب آقا نے کہا ہے مدینے میں ملنا ہے تو پھر دشمنوں نے کیا کرنا ہے. اب یہ یقین دیکھیں نبی پاک کے ایک ایک لفظ پر صحابہ اکرام کو کیسا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جناب بڑی خطرناک رات تھی، چاروں طرف تلواروں کے سائے تھے. مولا علی سے پوچھو، کہتے ہیں میں بڑی سکون کی نیند آقا کے بستر پر سوتا رہا. اب کیا ہوا؟ بالکل وہی چادر اوڑھ کر مولا علی سوتے ہیں، مگر نبی پاک نکلے کیسے وہاں سے؟ اللہ اللہ، سنو میرے آقا کے کتنے معجزات ہیں، آؤ یہ بھی دیکھو کیسا معجزہ ہے. چاروں طرف محاصرہ ہے. نبی پاک نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلایا اور ان کافروں کے سامنے سے نکلے، اور آقا کی زبان پر سورہ یاسین کی تلاوت تھی، ہاتھ میں میرے آقا کی کچھ مٹی مبارک تھی. آقا کافروں کے سر پر جو محاصرہ کیے ہوئے ہیں، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، سب کے سروں پر کچھ نہ کچھ مٹی ڈالتے ہوئے نبی پاک نکل گئے. ان کو نظر نہ آئے. دور ایک بندہ دیکھ رہا تھا کہ ایک گھر ہے جس کا کوریڈور، جس کو جناب کارڈن آف کیا ہوا ہے، جس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور بدرمیان سے ایک اور شخصیت نکل کر چلی گئی. وہ بندہ دور سے آیا، کہتا کس کا محاصرہ کیا ہے؟ کہا نبی پاک کا محاصرہ کیا ہے، ان کو جناب گھیرا ہوا ہے. کہا وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے نکلے ہیں. کہا کیسے نکل گئے؟ ہم یہاں کھڑے ہیں. بولا سب اپنے سروں پر دیکھو، تمہارے سر پر مٹی بھی ڈالتے ہوئے گئے ہیں. اب جب سب نے سب سر پہ ہاتھ لگائے، گویا یہ نشانی تھی کہ گئے یہی سے ہیں، جب سب نے اپنے سروں پر ہاتھ لگایا، سب کے ہاتھ پر مٹی لگ گئی، فوراً نظر کی کہ پھر بستر پر کون ہے، تو صبح مولا علی اس بستر سے اٹھتے ہیں. آقا ان سب کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جاتے ہیں. سیدی اعلی حضرت سے پوچھو یہ راز کیا تھا، یہ نظر کیوں نہ آئے؟ بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں. ارے وہ غار کے گرد بھی ڈھونڈتے رہے، آقا ادھر بھی نظر نہ آئے. نبی پاک کے ہاتھ میں اللہ نے وہ اختیار دیے کہ وہ جو چاہیں جیسے چاہیں اللہ کی قدرت سے کرم فرمائیں. تو بہرحال اب کافر تو ہکے بکے رہ گئے. نبی پاک نکل گئے، تشریف لے گئے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تخلیہ کہا کہ اکیلے میں بات کرنی ہے، اور کہا کہ اے ابو بکر، مجھے بھی ہجرت کا اب حکم مل گیا ہے. تو کہا حضور، کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر سکتا ہوں؟ میں بھی آپ کا رکھی کے سفر بنوں گا. تو نبی پاک نے فرمایا، ہاں ابو بکر تم بھی میرے ساتھ ہو گئے. اب سیدنا ابو بکر صدیق زارو کتار رونے لگے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، مجھے زندگی میں پہلی بار پتا چلا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے. آپ اتنا روئے آپ کی خوشی، سبحان اللہ. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ جو فیصلہ تھا نا کہ صدیق اکبر ساتھ ہوں گے، اللہ اکبر، یہ فیصلہ ایسے ہی نہیں ہوا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین آئے. آقا نے جبریل امین سے پوچھا کہ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ عرض کیا، حضور آپ کے ساتھ ابو بکر ہجرت کریں گے، وہ صدیق ہیں. یعنی یہ فیصلہ رب کی طرف سے تھا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور میں نے دو اونٹنیاں پتے وتے کھلا کر، چارہ کھلا کر تیار رکھی تھی، مجھے پتا تھا آپ کرم فرمائیں گے تو مجھے بھی ساتھ ہی لے جائیں گے. میں نے دو اونٹنیاں ریڈی رکھی ہیں سفر کے لیے. نبی پاک نے اس اونٹنی کی قیمت پوچھی، فرمایا اس اونٹنی کی قیمت کیا ہے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اونٹنی خریدی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 800، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 800 درہم دے کر خریدی، پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے قرض لیا اور اس سے اونٹنی خریدی. علماء نے بڑی بحث کی کہ سیدنا صدیق اکبر تو نبی پاک پر مال خرچ کیا کرتے تھے، آقا نے یہ اونٹنی کیوں خریدی؟ سبحان اللہ، اس کی ایک وجہ یہ بتائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا یہ تھی کہ ہجرت خاص آپ ہی کے مال سے ہو اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے، خاص آپ کے لیے ہو، اس لیے نبی پاک نے اونٹنی کی قیمت ادا کی. اب جناب یہ سفر شروع ہوتا ہے، اللہ آپ کو مکہ مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے. مکہ سے مدینے کا راستہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ غار ثور جو ہے نا، یہ مدینے کے راستے میں نہیں ہے، یہ مکہ پاک سے اگر آپ تھوڑا سا اور جدہ شریف کی طرف جائیں تو یہ اس طرف جاتے ہوئے ہے مکہ میں، لیکن راستہ وہ نہیں ہے. لیکن چونکہ اعلان ہو چکا تھا، نبی پاک روانہ ہو گئے ہیں، اب جناب انٹرسپٹ کرنا ہے، کسی بھی طرح روکنا ہے. اعلان یہ کر دیا گیا کہ جو انہیں گرفتار کر لے گا، انہیں روک لے گا، اسے 100 اونٹنیوں کا انعام دیا جائے گا، 100 اونٹ تحفے میں دیے جائیں گے. جناب اب چاروں طرف سے لوگ نکل پڑے، کسی طرح ہم گرفتار کریں گے، ہمیں 100 اونٹ مل جائیں گے. اب اسٹریٹجی اپنائی گئی، جنگی حکمت عملی بھی تو ہوتی ہے نا، وہ اب تو بہرحال اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر گئے غار ثور کی طرف. اب غار ثور بہت اونچا ہے، جو آج چڑھے ہیں گئے ہیں انہیں پتا ہے. میں بھی بیان تو بڑا کرتا تھا، مگر جب پہلی بار غار ثور گیا تو پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا گیا کہ وہ کتنا اونچا ہے اور کتنا مشکل آج بھی راستہ ہے، جوان آدمی تھک جاتا ہے. مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت پر ہماری جان قربان ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ جو ہے میرے کاندھے پہ تشریف لے آئیں، بہت اونچا راستہ ہے، کہیں پیر آپ کے زخمی نہ ہو جائیں، زخم نہ لگ جائے. اب یہاں کاندھوں پر اٹھانے والی جو بات ہے نا، اور ایمان تازہ کرنے والی بات بتاؤں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ ہو گیا تھا اور کعبے کے اندر بت تھے نا، تو جب مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، اب بتوں کو گرانے کی باری تھی، کعبے کو گویا ان بتوں سے پاک کرنے کی باری تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عرض کی کہ حضور آپ میرے کاندھے پر آ جائیں اور آپ کاندھے پر سوار ہو کر ان بتوں کو گرا دیں. تو آقا نے فرمایا اے علی، تم بار نبوت نہیں اٹھا سکو گے، نبوت کا بوجھ تم سے نہ اٹھے گا، ایسا کرو تم میرے کاندھے پر آ جاؤ. مولا علی نبی پاک کے کاندھوں پر سوار ہوئے اور ان بتوں کو گرایا. مولا علی شیر خدا ہیں، آپ کی شجاعت اور بہادری کے چرچے ہیں، مگر نبی پاک نے مولا علی سے فرمایا کہ تم مجھے کاندھے پر نہ اٹھا سکو گے. اور اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور میرے کاندھے پر آ جائیے. آقا ان کے کاندھے پر سوار ہوئے اور نبی پاک کو وہ لے کر پورا پہاڑ چڑھتے ہیں. یہ عشق کی کیسی داستان ہے، کتنے کانٹوں نے، کتنے پتھروں نے ابوبکر صدیق کے پیروں کا بوسا لیا ہوگا، مگر آپ کا عشق کس طرح مستانہ وار نبی پاک کو لے کر آگے جاتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک کمال کی بات یہ ہوئی کہ جو یہ سفر تھا نا، ابھی تو چھپتے چھپاتے ہو رہا تھا، ڈر بھی تھا کہ دشمن آ جائے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انداز بڑا نرالا تھا. آقا کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی رائٹ سائڈ پہ چلتے، پھر کبھی لیفٹ پہ آ جاتے، پھر فوراً نبی پاک کے سامنے چلنے لگتے، پھر پیچھے چلنے لگتے، کنٹینیو اپنی لوکیشن چینج کر رہے تھے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ابا بکر ما لک تمشی ساعتن بین یدی و ساعتن خلفی. اے ابو بکر یہ کیا ہے، تم میرے آگے کبھی چلتے ہو کبھی پیچھے، پہلے تو کبھی اس طرح نہیں چلے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خوف آتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے گا، حضور میں سامنے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں دائیں طرف سے اٹیک نہ ہو جائے، حضور میں رائٹ ہو جاتا ہوں، اچانک دل میں خیال آتا ہے کہیں لیفٹ سے اٹیک نہ ہو جائے، حضور میں ادھر آ جاتا ہوں. حضور کبھی خیال آتا ہے پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، آقا میں پیچھے چلنے لگ جاتا ہوں. نبی پاک کیا فرماتے ہیں یا ابا بکر لو کان شیئن احببت ان یکون لک دونی. اے ابو بکر تم پسند کرتے ہو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تمہیں پہنچے، مجھے کچھ نہ ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نعم والذی بعثک بالحق ما کانت لتکن من ملمة الا احببت ان تکون لی دونک. یا رسول اللہ اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی تکلیف ہو مصیبت ہو آقا مجھے پہنچے لیکن آپ کو کچھ نہ ہو، میرا سینہ حاضر ہے. ابو بکر کو ہونا ہو تو ہو جائے، آقا آپ کو تکلیف نہ ہو. ذرا بتاؤ تو صحیح یہ محبت کی کیسی داستان داستان ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم کی. سنو تو صحیح. اب غار ثور میں پہنچتے ہیں, چھوٹا سا غار ہے, نہ جانے کتنے مہینوں کتنے سالوں سے ویران پڑا ہے. ابو بکر نے عرض کی, حضور آپ باہر ٹھہریں گے, میں اندر جاؤں گا, نہ جانے کوئی کیڑا نہ ہو, کوئی سانپ نہ ہو, کوئی بچھو نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, مٹی بھی ہوگی. اندر جاتے ہیں, آقا کی آمد کے لیے صفائی کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں کہ محبوب نے آنا ہے, راہوں کو سجانے دو, نبی پاک کی آمد کی تیاری کرتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کئی سوراخ بھی ہیں اور سوراخوں سے کیڑے بھی نکل آتے ہیں, بعض اوقات سانپ بھی آ جاتے ہیں. صدیق اکبر نے اپنی چادر کو نکالا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, ایک ایک سوراخ میں آپ نے اپنی وہ چادر کا ٹکڑا ڈالا, مگر ایک سوراخ باقی رہ گیا. ایک روایت کے مطابق نبی پاک تشریف لائے, اور جب تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ایک سوراخ باقی ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس میں کسی جانور کو حرکت کرتے دیکھ رہا ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی اس پر رکھ دی تاکہ کوئی جانور باہر نہ نکل سکے. اب سنو نبی پاک نے دعا کیا دی, پیارے آقا کے الفاظ سننا, ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے آقا فرماتے, اے صدیق اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے, جب لوگوں نے مجھے ٹھکرایا تم نے میری تصدیق کی, جب لوگوں نے مجھے در بدر کرنا چاہا تم نے میری مدد کی, جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تم مجھ پر ایمان لائے, پھر غار میں وحشت کے وقت تم نے مجھ سے انس کیا, تو کسی شخص کو تم سا دوست مل سکتا ہے. نبی پاک ان الفاظ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نواز رہے ہیں. اور اب کیا ہوا, آقا کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے. صدیق اکبر کہتے ہیں, حضور کچھ آرام کر لیجئے. نبی پاک صدیق اکبر کی گود میں آرام کرنے لگے. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, نبی پاک سے محبت کا عالم کیا تھا, پیارے آقا سے محبت کا جس کو آپ کہنا گریڈ کیا تھا. صدیق اکبر سے کبھی پوچھا گیا, آپ کی خواہشیں کیا ہیں, تمنائیں کیا ہیں؟ اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے, پہلی دوسری تیسری ذرا بتاؤ تو صحیح, تو کوئی کہے گا جناب ڈرک کالونی میں, شاہ فیصل کالونی میں رہتا ہوں, کوئی ڈیفینس میں بنگلہ مل جائے, موٹر سائیکل پر روز گھومتا ہوں, کوئی بڑی سی گاڑی مل جائے. پھر اچانک یاد آئے گا, یار صرف دنیا مانگ لی, چلو بھائی مکے مدینے کی حاضری بھی مل جائے. شاید تیسری خواہش یہ کر لو گے آپ. سنو صدیق اکبر کی خواہش کیا تھی. آپ کہتے ہیں میری تین خواہشیں ہیں, میری زندگی کی تین تمنائیں ہیں. کیا بات سکھا گئے ہمیں. کہتے ہیں پہلی تمنا ہے ان نظر الیک, دوسری تمنا ہے وہ انفاق مالی الیک, اور تیسری تمنا ہے والجلوس بین یدیک. کہتے پہلی تمنا ان نظر الیک, بس میں نبی پاک کا دیدار کرتا رہوں. دوسری تمنا وہ انفاق مالی علیک, میں اپنے آقا پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. اور تیسری تمنا یہ ہے والجلوس بین یدیک, میں نبی پاک کے قدموں میں بس حاضر رہوں, کہیں نہ جاؤں ان کے پاس رہوں. دیکھو اللہ نے اپنے اس عظیم بندے کی یہ تینوں تمنائیں کیسی پوری کی. ایک شاید بات بہت سو کو نہ بتاؤ, ابھی بیان میں کر رہا ہوں, مجھے دیکھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان فرماتے تھے نا, تو صحابہ کرام جلال نبوت کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو ادباً نیچے رکھتے تھے, آقا کو نہیں دیکھتے تھے, نہیں دیکھ پاتے تھے. صرف دو صحابہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا دیدار کیا کرتے, بیان کے دوران بھی آقا کو دیکھتے, آقا انہیں دیکھتے اور مسکرایا کرتے تھے. تو ساری زندگی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے دیدار کیا, مگر جو غار ثور میں دیدار کیا, ذرا غور کیجئے نا, کوئی کسی کی گود میں لیٹا ہو بندہ کتنا کلوز اسے دیکھتا ہے, کیسے دیکھا ہوگا نبی پاک کی پیشانی کیسی ہے, کیسے دیکھا ہوگا پلکیں کیسی ہیں, آقا کے مبارک کانوں کو کتنا قریب سے دیکھا ہوگا, چمکتے رخساروں کا دیدار کیسے کیا ہوگا, داڑھی مبارک کا ایک ایک بال کیسا نور برسا رہا ہوگا. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں کائنات میں جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں نبی پاک کا دیدار کر رہے تھے, عرش و فرش پر اس وقت دنیا میں کوئی اور ایسی عبادت نہ کر رہا تھا. دیدار مصطفیٰ کی جو عبادت غار ثور میں صدیق اکبر کو نصیب ہوئی وہ کسی اور کو نہ ہوئی. تین دن تین راتیں آقا تھے, صدیق اکبر تھے. بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اس سفر میں ایک اور کمال یہ ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اب جب نبی پاک آرام کر رہے ہیں تو آپ کے انگوٹھے پر ان کو فیل بھی ہوا کہ کوئی ہے جو انگوٹھے کو گویا ٹچ کر رہا ہے، کوئی جانور ہے جو چاہ رہا ہے کہ میں اپنا پیر ہٹا دوں، مگر آپ نے اپنا پیر نہ ہٹایا. اب وہ سانپ تھا، اس سانپ نے آپ کو ڈس لیا. سانپ تو نظر آ جائے تو ہمیں خوف سے مارے بندہ بے ہوش ہو جائے، آپ کو سانپ نے ڈس لیا. اب کشمکش ہے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ جان بچانا فرض ہے، نبی پاک کو بیدار کر دیا جائے، اور آقا تو ویسے بھی شفیق ہیں، آقا سے عرض کر دیا جائے کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے، کرم کیجئے. مگر عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہ ہونا چاہیے. بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی یہ مقابلہ ہوتا ہے عقل اور عشق کا، عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، عشق کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے فیصلے عقل کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، ہر فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا، کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو نا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو نمرود کی آگ میں کودے تھے، عقل تو کہہ رہی تھی جل جائیں گے، مگر عشق نے کہا تھا کہ اگر رب کی رضا اس میں ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل تو سوچ ہی رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا. آپ سنو عاشق اکبر کیوں کہتے ہیں ہم انہیں، جان جا رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، زہر پیر میں تھا، مگر ابو بکر کے دل نے گوارا نہ کیا کہ میرے آقا کے آرام میں خلل آئے. جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر ہوا کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تکلیف کی وجہ سے، نبی پاک کے مبارک رخسار پر گرے. آقا نے اپنی آنکھیں کھولی، دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رو رہے ہیں. کہا اے ابو بکر کس بات نے رلایا؟ کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا. سبحان اللہ، نبی پاک نے فوراً نہ کہا کہ ابو بکر جلدی جاؤ کسی ایمرجنسی وارڈ میں، کسی ڈاکٹر کو تلاش کرو، کوئی حکیم ڈھونڈو، طبیب ڈھونڈو، طبیبوں کے طبیب. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت ابو بکر صدیق کے مبارک انگوٹھے پر لگا دیا، زہر کا اثر جاتا رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گویا دوبارہ زندگی نبی پاک نے لوٹا دی. اللہ اکبر. اسی طرح کا واقعہ مولا علی کے ساتھ بھی ہوا نا، مقام صحبہ پر، خیبر سے واپسی پر، پیارے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کی گود میں آرام کر رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، پیارے آقا نے اثر پڑھ لی تھی، مولا علی نے اثر پڑھنا باقی تھی، مگر مولا علی کے دل میں بھی کشمکش جاری تھی کہ نماز تو فرض ہے، فرض پڑھوں یا نبی پاک کا آرام. کہتے ہیں فرض جاتا ہو تو چلا جائے، آقا کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. نماز جس کے صدقے ملی ہے ان کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. اب بہت زبردست کوئسچن کریٹ ہوتا ہے یہاں پر جناب، نماز تو فرض تھی اور ادھر جان بچانا فرض تھا، دو فرض سامنے تھے، سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام تھا. کئی لوگ یہ کوئسچن پوچھتے ہیں، بتاؤ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، تم جو یہ کرتے ہو یہ کدھر لکھا ہے، یہ عشق والی باتیں کدھر لکھی ہیں، یہ مدینے کا اتنا ادب کدھر لکھا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی کتاب میں لکھا تھا کہ نماز جاتی ہو تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے. عشق کے فیصلے کچھ نرالے ہی ہوتے ہیں جناب، ہر بات کتاب میں نہیں لکھی ہوتی، بزرگوں سے سیکھنی ہوتی ہے. نظروں سے پلائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں، دلوں سے پلائی جاتی ہے. تو کئی چیزیں جناب عشق کی باتیں سیکھی جاتی ہیں. اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا کیا، نماز کو جانے دیا، مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا. آقا نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو مولا علی کو دیکھا، افسردہ ہیں. کہا اے علی کس بات پر افسردہ ہو؟ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے کہا حضور جب سے علی ایمان لایا ہے، جب سے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، حضور آج عصر قضا ہو گئی. اللہ اکبر، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. جناب سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے وہ کمال کیا کہ ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور حدیث میں الفاظ سنو کیا ہیں. حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اے اللہ، علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں مصروف تھا، آرام تو نبی پاک فرما رہے تھے، مگر دعا میں یہ کہنا کیسا کہ اے اللہ تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں مصروف تھا. اس سے پتا چلا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. دعا کی، سورج واپس پلٹ آیا، پھر دعا جناب دھوپ آ گئی، پھر عصر کا وقت ہوتا ہے اور مولا علی نے نماز عصر ادا کر لی. اللہ اکبر. یہ دو واقعات سمجھ لو رہتی دنیا کے عاشقان رسول کے لیے زبردست درس ہیں کہ سن لو، فرض یقیناً بہت ضروری ہے، اللہ کی اطاعت یقیناً بہت ضروری ہے، مگر وہ فرض کسی کام کا نہیں جس میں آقا کی رضا نہیں. پتا چلا ساری زندگی سجدے کیے مگر اللہ کے حبیب سے محبت نہیں، تو وہ نماز، وہ روزے، وہ عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی. سبحان اللہ. سیدی اعلی حضرت سے پوچھتے ہیں، حضور آپ تو بہت بڑے مفتی ہیں، بڑے امام ہیں، یہ دو عظیم صحابہ ہیں، اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا، ایک نے جان جانے دی، ایک نے نماز جانے دی، بتائیے تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار نے تین چار شعروں میں ہی ساری بات سمجھا دی. آپ فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز ہے، نیند پر نماز کو وار دیا نا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. عصر کی نماز جو ہے بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، تھوڑا ہی ٹائم ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ خطرے والی ہوتی ہے، جلدی چلی جاتی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. جان بچانا تو فرض ہے. اب سنو نبی پاک نے کیا کیا، ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز. صدیق اکبر کو جان لوٹا دی، مولا علی کو نماز واپس دے دی نا. ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. وہ دونوں اپنا کام کر گئے، وہ کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اب سنو سیدی اعلی حضرت اصول بیان کر رہے ہیں کہ سمجھو ان دو عظیم واقعات سے سیکھنے کو کیا ملا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ثابت ہوا. واٹ از دا کنکلوژن؟ ان دونوں خوبصورت واقعات کا کرنچ، کنکلوژن حاصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. آقا راضی ہے تو رب راضی ہے، نبی پاک خوش ہے تو رب راضی ہے. یہ زندگی کا اصول بنا لینا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ساری دنیا کو ہم راضی نہیں کر سکتے، اللہ کے حبیب کو راضی کر لو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ان کے صدقے باقی بھی راضی ہو جائیں گے. سیدی اعلی حضرت سمجھاتے ہیں نا، زندگی گزارنی ہے تو ایسی گزارنا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، دنیا والوں کے پیچھے نہ بھاگو، نبی پاک کے دامن کو تھام لو. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. زندگی ایسی گزارو گے تو پھر آخرت بھی بڑی رونق والی اور برکت والی ہوگی. پتا ہے کیسی رونق ہوگی؟ سنو سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں، جو ایسی زندگی گزارے گا نا، اس کی قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. آقا کرم فرمائیں گے، قبر میں نور ان علا نور ہو جائے گا، کیونکہ زندگی ان کے نقش قدم پر اور ان کی رضا والی گزاری ہوگی. بہرحال صدیق اکبر کی کس کس شان کو بیان کیا جائے. ایک اور آخری بات، ایمان افروز بات، کہ آپ کے بارے میں تو ایسے کئی واقعات ہیں، مگر آج اس واقعے میں ہمارے لیے درس بہت اچھا ہے، کیونکہ پہلی خواہش کیا تھی؟ ان نظر الیک، آقا کو دیکھتا رہو. ٹھیک ہے، کیسا دیکھا؟ ساری زندگی دیکھا غار ثور میں تو رچ کے دیکھا، جی بھر کے دیکھا، بڑی قربت میں دیکھا. دوسری خواہش، وہ انفاق مال علیک، نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. اچھا آپ نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار آقا پر اپنا مال اتنا خرچ کیا. سبحان اللہ، نبی پاک خود فرماتے ہیں، حالانکہ آقا وہ ہیں جن کے در سے ساری دنیا پلتی ہے، مگر کیسی حوصلہ افزائی فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے، حدیث پاک کا مضمون ہے، مجھے دنیا میں کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا. باقی لوگوں نے جو مجھ پر، پیارے آقا کی جس کو کہتے ہیں شفقت ہے، یہ جملے ارادہ فرمائے کہ باقی لوگوں نے جو مجھ پر احسان کیا، میں نے سب کا بدلہ دے دیا، مگر صدیق اکبر کے مال نے جو مجھے نفع دیا ہے، قیامت کے دن اپنے رب سے لے کر صدیق اکبر کو دوں گا. اور پھر ایک بار تو کمال کیا نا، وہ واقعہ ہم کیسے بھول رہے ہیں. غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ راہ خدا میں خرچ کریں، اللہ کی بارگاہ میں مال دیں. اب جناب صحابہ اکرام آئے اور اپنے مال کے انبار لگا دیے. حضرت عثمان غنی نے اتنا مال دیا کہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی. حضرت عمر کہتے ہیں, اب ذرا غور سے سنیے گا, یہ بیان میں اب اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں لیکن یہ آج کے بیان کا ایک بڑا اہم میسج ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ پیسے زیادہ ہیں, تھوڑا ہاتھ اچھا ہے, مال زیادہ ہے, ہر باری ابو بکر صدیق نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں, آج یار میں ان سے آگے نکل جاتا ہوں, آج میں کچھ زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں, 50% اپنے مال کا 50% لے کر نبی پاک کے پاس آ گئے. میں ذرا اس واقعے کو یہاں روکتا ہوں. حضرت عمر نے کیا سوچا, پیسے زیادہ ہیں تو کیا کرنا ہے, نیکیاں زیادہ کرنی ہیں, تھوڑا ہاتھ اچھا ہے تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤں. آج ہمارا کیا حال ہے, بڑے عرصے سے ارمان تھا کچھ گناہ کرنے کا, پیسے نہیں تھے, جیسے ہی پیسے آئے اب بندہ اس عیاشی کی طرف, اس گناہ کی طرف, اس نافرمانی کی طرف جاتا ہے. ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن کی اوپر اللہ کی نعمتیں بڑھتی تو ان کی نیکیاں بھی بڑھتی, ان کے سجدے بھی بڑھتے, اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے ہم گناہ بڑھاتے ہیں, اللہ عطائیں بڑھاتا ہے ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں. بندہ غریب تھا تو تھوڑے گناہ تھے, تھوڑی نافرمانیاں تھیں, اللہ نے جیسے جیسے نعمتوں سے نوازا اس کی نافرمانیاں بڑھتی چلی گئیں. دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو, یہ عقل مندی ہے؟ سچ بتاؤ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ عطائیں بڑھاتا میں سجدے بڑھاتا, وہ مجھ گناہگار پر اپنی نعمتوں کو بڑھاتا میں شکر بڑھاتا, میں صدقہ بڑھاتا, میں خیرات بڑھاتا کہ یا اللہ تو مجھے دیے جا رہا ہے, میں اتنا بڑا نافرمان مگر تو ہے کہ مجھے کروڑوں سے اچھا بنا دیا. مگر سچ بتاؤ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ وہ غریب تھا رب نے مال دے دیا, وہ بیمار تھا اللہ نے صحت دے دی, اسے جانتا کوئی نہیں تھا اللہ نے عزت دے دی, اسے شہرت دے دی, اسے آسانیاں دے دی, اسے مرتبہ دے دیا. ارے جس کو نعمتیں ملی اس کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ جس نے نعمت دی ہے اس کو سجدے کرتا, اس کا شکر بجا لاتا, اس کی فرما برداری کرتا. مگر یہ کیسا عجیب بندہ ہے کہ وہ عطائیں بڑھا رہا ہے, یہ خطائیں بڑھا رہا ہے, یہ نافرمانیاں بڑھا رہا ہے, یہ بے شرمیاں بڑھا رہا ہے, یہ عیاشیاں بڑھا رہا ہے. کیا مرنا نہیں, اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں؟ اس دن کیا جواب دو گے جب رب نے یہ پوچھ لیا کہ تو تو غریب تھا, میں نے تجھے مال دیا, تو جب پیدا ہوا تیرے پاس لباس نہیں تھا, بے لباس پیدا ہوا میں نے کپڑے دیے, تجھے ہاتھ پیر سلامت دیے, تجھے بڑی بیماری میں نہیں ڈالا, تجھے شہرت دی, تجھے عزت دی, تجھے مقام دیا, مگر تو تو جیسے جیسے میں نعمتیں دیتا گیا تو میری نافرمانی کرتا گیا, دشمنی کرتا گیا مجھ سے. بتاؤ اس وقت کدھر جائیں گے؟ اس کمپٹیشن سے نکل آؤ کہ جناب آگے بڑھنا ہے دنیا والوں کے ساتھ اور آگے بڑھنا ہے. آج تو ریس ہی ایک ہی لگی ہوئی ہے جناب, چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے, موٹر سائیکل ہے گاڑی ہو جائے, گاڑی ہے تو بڑی گاڑی ہو جائے. فلاں کو دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں, اتنی بڑی گاڑی, اتنا بڑا گھر, دنیا بھر کی سیر, میں پیچھے رہ گیا. اللہ کے بندو یہ کمپٹیشن کرنے والا نہیں. اگر واقعی کمپٹیشن کرنا ہے تو آؤ سیدی فاروق اعظم سے سیکھو. کہتے ہیں ہر بار ابو بکر نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے, میں نے سوچا اس بار میں آگے بڑھ جاؤں گا. تمہیں کسی بنگلے والے, کسی گاڑی والے, کسی جناب مالدار کو دیکھ کر خیال تو آتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا, کسی پانچ وقت کے نمازی کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ میں پیچھے رہ گیا, یہ پانچ نمازیں پڑھ رہا ہے, ساری نمازیں با جماعت پڑھتا ہے, میں پیچھے رہ گیا, ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گیا, میں دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا. تہجد پڑھتا ہے, رات اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے, اور میں فرض نمازیں چھوڑ رہا ہوں. یہ ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے, میں فرض رمضان کے روزے قضا کر دیتا ہوں. سوچو نا کبھی اس کے خیال کیوں نہیں آتا کہ میں سارا دن صبح سے شام اپنی دنیا میں لگا ہوا ہوں, اور یہ کیسا مبلغ ہے جو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں چلا گیا, کیسا جنت کی طرف جا رہا ہے, میں پیچھے رہ گیا. مدنی انعامات پر عمل کرنے والے کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آیا کہ یار یہ روزانہ فکر مدینہ کر کے جنت کا سامان کر رہا ہے, اور میں فلمیں, ڈرامے, گانے باجے دیکھ کر جہنم کی تیاری کر رہا ہوں. صرف مالدار کو دیکھ کر خیال آتا ہے. سوچئے ہماری سوچ کیا بن گئی. یاد رکھو دنیا میں یہ ریس کبھی ختم نہیں ہوگی. تم لاکھوں کما لوگے تو کروڑوں کمانے والے موجود ہیں, تم کروڑوں کما لوگے تو اربوں کمانے والے موجود ہیں. علماء نے شاندار فارمولہ دے دیا, اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے نا تو زندگی کا ایک طریقہ بنا لو کہ نعمتوں میں اپنے سے کم تر کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں. آپ بڑی زبردست لائف گزاریں گے. کرائے کے گھر میں رہتے ہو نا, مت گھبراؤ, لوگ جھونپڑیوں میں بھی رہتے ہیں. اگر کوئی جھونپڑی والا ادھر سن رہا ہے, مت گھبراؤ, لوگ روڈوں پر فٹ پاتھوں پر سو رہے ہیں. آج میں نے اور آپ نے سب نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے, کئی ایسے ہیں جنہوں نے کئی دن کا کھانا نہیں کھایا ہے. میں اور آپ اپنے پیروں پر چل کر آج اس مسجد میں آئے ہیں. اللہ کے بندوں کئی ایسے ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں. ہم واپس جائیں گے تو ہمارا کوئی گھر ہوگا. کئی ایسے ہیں جو آج رات جیلوں میں گزاریں گے, دن نہیں کٹتا ہوگا ان قیدیوں کا. کبھی ماں یاد آتی ہوگی, کبھی باپ یاد آتا ہوگا, کبھی بیوی یاد آتی ہوگی, کبھی بچے یاد آتا ہوگا. سوچو تو صحیح, اللہ نے مجھے اور آپ کو آزاد بنایا ہے. ہم کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, جاؤ کبھی ہاسپٹل میں, اس وقت بھی کئی لوگ ہاسپٹل کے بستر پر پڑے ہیں, نالیوں سے ان کو خوراک دی جا رہی ہے اور نالیوں سے ہی وہ استنجا کر رہے ہوں گے. کس کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ کیوں دیکھتے ہو اپنے سے آگے والوں کو؟ دیکھو نا کہ لوگ کتنی بڑی بڑی بیماریوں مصیبتوں میں ہیں. اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمتوں میں رکھا ہے. ہاں کمپٹیشن کرنا ہے تو سیکھو فاروق اعظم سے, کرو نا مقابلہ نیکیوں میں, آؤ نا آگے مقابلے میں. ہم بھی کرتے ہیں کہ یہ فلاں اتنا نیک, میں بھی بنوں گا, میں بھی نمازیں پڑھوں گا. اب کیا ہوا, فاروق اعظم آقا کی بارگاہ میں مال لے کر گئے. اچھا وہ مال جو ہے نا, یہ بھی سمجھیے گا, بڑی بات پیاری سمجھنے والی ہے. وہ مال دکھنے میں زیادہ تھا اور آقا کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیا. نبی پاک نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا آدھا لے آیا ہوں. آج 2.5% زکات نہیں نکلتی ہے نا, جان بن جاتی ہے. او ہو 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 ہو, 10 لاکھ روپے زکات بن گئی, کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کے بندے تجھے 10 لاکھ بھاری پڑ رہے ہیں, اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی نا. شکر ادا کر کے اتنے پیسے بنے تو زکات دینے والا بنا. زکات مانگنے والا ہوتا تو کیا کرتا, آدھا لے آئے 50%. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے انتظار تھا سیدنا ابو بکر کا, اس بار ابو بکر کیا کرتے ہیں. دیکھو کیسا کمپٹیشن تھا, کیسا مقابلہ تھا. سیدنا ابو بکر آئے, مال بظاہر تھوڑا تھا, حضرت عمر کا زیادہ تھا, حضرت ابو بکر کا مال دکھنے میں تھوڑا تھا. پیارے آقا کی بارگاہ میں وہ مال پیش کیا. پیارے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ تھا سب لے آیا ہو. اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اب اس بات کو شاعر بیان کرتا ہے. شاعر لکھتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, انتظار تھا نا, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار, لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار, بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, بچوں کا بھی تو کچھ رکھ کے آتے. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار, اے تجھ سے دید آئے مہو انجم فروغ گیر, اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. آقا آپ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. حضور اب اور کچھ نہیں ہے گھر میں, صرف آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. پورا گھر صاف کر دیا. اور کیسا صاف کیا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے, بٹن بھی دے دیے رائے خدا میں. ہیں کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے, بہت غریب ہوں. سنو غریب ہوئے تھے نہیں, اللہ کی راہ میں سب دے دیا. اب سنو مرتبہ کیا ملا عاشق اکبر. ایسے ہی نہیں کہتے ہم انہیں, جبریل امین آئے آسمانوں سے, جبریل امین آئے اور حضرت جبریل امین کے لباس پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے. نبی پاک نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسا لباس پہنا ہے, آج تمہارے لباس کو کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں میں نے نہیں حضور, اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے, آج آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں آج سارے فرشتوں نے اپنے لباس پر بٹن کی جگہ کانٹے لگائے ہیں.
یا رسول اللہ ابو بکر کو رب سلام ارشاد فرماتا ہے، آپ پوچھیے ابو بکر سے کہ اس حال میں کیا ابو بکر اللہ سے راضی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اللہ کا سلام ارشاد فرمایا، کہا جبریل آئے ہیں ابو بکر تمہیں رب کا سلام، اور بتاؤ اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ کی طرف سے سوال ہے اس حال میں کہ جب کچھ نہیں تھا، سنو بٹن بھی نہیں تھے، تھوڑے پیسے کم ہو کر شکوا کرنے والوں غور سے سنو، تھوڑا نقصان ہو جائے اور یہ کہنے والوں کہ اللہ نے دیا ہی کیا ہے، میں پیچھے رہ گیا، میں برباد ہو گیا، مجھے میرے رب نے کچھ نہیں دیا، اے شکوے کرنے والوں سنو، اللہ کے حبیب ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل پیغام لائے ہیں، اے ابو بکر کیا اس حال میں، حال کون سا تھا؟ کچھ نہیں تھا، کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ ابو بکر زاروں کتار رونے لگے، اب زاروں کتار رونے لگے اور کہتے یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، حضور میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. خدا کی قسم جیسے جیسے پڑھتے ہیں نا صدیق اکبر کو اپنے آپ سے شرم آنے لگتی ہے. غلامی رسول کا دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں نا، غلامی رسول کا دعویٰ تو آپ بھی کرتے ہیں، مگر وہ کیسا عاشق تھا، گھر ختم ہو گیا، سب کچھ لٹا کر بھی خوش ہے، اور آج بہت کچھ ہے ہمارے پاس، پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی بے صبریاں ہیں، پھر بھی شکایت ہے. یاد رکھو زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، اگر اس حدیث کا مظہر دیکھنا ہو نا، پریکٹیکلی لائف دیکھنی ہو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، بال گھر جان سب قربان اگر کسی کا کرتے ہوئے دیکھنا ہو، دیکھ لو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری خواہش کیا تھی، و انفاق مالی علیک، آقا پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. کس شان سے مال خرچ کیا، آج 1450 سال ہو گئے ہیں، ساری دنیا ان کے مال خرچ کرنے کو دنیا کو بیان کر رہی ہے. اب آؤ تیسری بات، کہتے میری خواہش ہے ول جلوس بین یدیک، بس آقا کے پاس حاضر رہوں، ساری زندگی تو حاضر رہے. مگر اب نبی پاک پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال پہلے، آپ کے دنیا کے جانے سے تقریباً 2.25 سال پہلے نبی پاک اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ظاہری حیات سے چلے گئے. اب صدیق اکبر بے قرار رہتے، بے چین رہتے، بلکہ علماء کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے جانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ یاد رسول میں گھلنے لگے، نبی پاک کا غم آپ کو کھائے جاتا تھا. اب آخری وقت آ گیا ہے، آپ کی وصیت کیا تھی؟ سنو، عشق ہو تو ایسا، یقین ہو تو ایسا. نبی پاک کے حیات النبی کے خلیفہ اول کیسے قائل تھے، ارے جناب کسی اور کی مثال کیوں دوں، صدیق اکبر کیا وصیت کر کے جاتے ہیں؟ آپ فرماتے دیکھو جب میرا جنازہ ہو، میرا انتقال ہو جائے، میرے جنازے کو نبی پاک کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور آقا سے عرض کرنا، السلام علیکم یا رسول اللہ، آقا ابو بکر آپ کے آستانے پر حاضر ہے، اگر اشارہ ہو جائے، دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. ذرا توجہ چاہوں گا، یہ وصیت کر کے گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تفسیر کبیر میں یہ واقعہ موجود ہے. اب مجھے بتائیے اگر یہ وصیت درست نہیں تھی تو صدیق اکبر کا کرنا کیسا، حیات النبی کے کیسے قائل ہیں کہ آقا سنتے بھی ہیں، عمل بھی فرمائیں گے، کرم بھی فرمائیں گے، اور صدیق اکبر کی وصیت پر سارے صحابہ نے عمل کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ صدیق اکبر بھی اس بات کے قائل ہیں، سارے صحابہ بھی اس بات کے قائل ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اس وصیت پر من و عن عمل ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھا جاتا ہے، کیسا عاشق ہے، عاشق کا جنازہ ہے۔ ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں، کچھ گھوم کے نکلے، آقا کے روضے کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ عرض کیا جاتا ہے، حضور السلام علیک یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر ہے۔ کیا ہوا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور اندر سے آواز کیا آئی، محبوب کو محبوب سے ملا دو، کہ محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ تیسری خواہش کیا تھی، والجلوس بین یدیک، آقا کے قدموں میں حاضر رہوں، ساری زندگی تو حاضر رہے۔ آج بھی سنہری جالیوں میں صدیق اکبر نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں، ساری کائنات میں جب بھی کوئی روضہ رسول پر سلام پیش کرتا ہے، صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو بھی سلام پیش کرتا ہے۔ کیسے عاشق کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ سچ بات یہ ہے، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں، بس نبی پاک کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، یا رسول اللہ، آپ کے سچے غلام کی باتیں کی ہیں، آپ کے سچے غلام کا تذکرہ کیا ہے جو آج بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ بھی کچھ غلام ہیں جو ناکارا ہیں، جو نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، مگر حضور اس سچے غلام کے صدقے ہم نکموں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام، آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام۔ یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا ادنا غلام، ہماری اوقات تو کچھ نہیں، مگر اچھوں کا ذکر اس نیت سے کیا ہے، ان اچھوں کے صدقے ہم بدوں کا بھی کام بن جائے۔ حضور ہم بھی آپ کے امتی ہیں، حضور ہم بھی آپ کے غلام ہیں۔ صدیق اکبر کے صدقے ہمیں بھی دامن میں چھپا لیجئے، ہمیں بھی اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات پوری تو نہیں ہوئی، چند باتیں کی ہیں، ورنہ واقعی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسے ایسے فضائل ہیں، کئی راتیں بیان کریں تو بیان پورا نہ ہو۔ میں مشورہ ضرور دوں گا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے ایک کمال کی کتاب المدینۃ العلمیہ نے جاری کی ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اس کا نام فیضان ابو بکر صدیق ہے۔ کئی کتابوں کا نچوڑ اس کتاب میں ہے، اور ایک بڑا ہی خوبصورت رسالہ میرے شیخ طریقت عاشق ماہ رسالت امیر اہل سنت نے تحریر کیا، جس کا نام عاشق اکبر ہے، وہ رسالہ بھی حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے۔ عاشق اکبر کی زندگی سے اپنی زندگی میں کچھ حاصل کیجئے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے۔ عشق رسول کی بات تو ہم سارے کرتے ہیں، مگر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا عاشق کی نماز بھی قضا ہوتی ہے؟ کیا نبی پاک کا غلام بے نمازی ہو سکتا ہے؟ آقا فرمائیں، نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مگر آج عشق رسول کی بات کرنے والا فجر میں سویا ہوتا ہے، نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھو صدیق اکبر کی بات ہوئی ہے، اور ہماری تمنا بھی ہے کہ قیامت کے دن صدیق اکبر کا دیدار نصیب ہو، ان سے ملاقات ہو۔ اور اگر انہوں نے ہمیں پوچھ لیا کہ میں نے تو جان مال گھر سب قربان کیا، تم سے نمازی بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، اس وقت کہاں جائیں گے؟ سچی پکی نیت کر لیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے۔ عاشق رسول تو سنتوں کو اپنانے والا ہوتا ہے نا، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا ہے نا، سب کو جانا ہے نا۔ آؤ میں بتاتا ہوں آقا کس کو جنت میں لے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایک راستہ ہے سنت پر عمل کر کے آقا کے ساتھ جنت میں جانے والا، اور سنو فیشن اپنانے والوں، نبی پاک کے طریقوں سے دور رہنے والوں سنو، آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، وہ بندہ قیامت کے دن میری زیارت بھی نہیں کر سکے گا جو سنتوں کو چھوڑنے والا ہوگا۔ ایک سنت چھوڑنے والا راستہ ہے، جو نبی پاک سے دوری والا راستہ ہے، ایک سنت پر عمل کا راستہ ہے، جو آقا کے ساتھ جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے،
کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. آ جاؤ دعوت اسلامی کا ماحول, یہ سنتوں کے رنگ میں رنگ دیتا ہے. پوچھو نا ان بزرگوں سے کہ چند سالوں 30 سالوں پہلے اتنی داڑھی والے تھے, اتنے امامے والے تھے, اتنی نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے. اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو, ایسی سنتوں کو احیا کیا, ساری دنیا میں سنتوں کا ایسا پرچار کر دیا ہے کہ آج یورپ ہو, امریکہ ہو, افریقہ ہو, دنیا کے کونے کونے میں نبی پاک کے چاہنے والے سنتوں کے پیکر نظر آتے ہیں. آؤ آج آپ بھی نیت کریں, میں بھی نیت کروں کہ اب باقی زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے. اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے لیے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. صلوا علی الحبیب.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.